بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پس خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ تم میں بعض بعض سے ہیں، پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور اپنے وطن سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل ہو گئے، تو میں ان کی برائیوں کی پردہ پوشی کروں گا اور انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ خدا کی طرف سے ثواب ہے اور اس کے پاس بہترین ثواب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین، ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی چند ہی لمحوں کے بعد پروگرام گرد و پیش آپ سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا خلقت کی رانائیاں، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت. آئینۂ صحافت کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام درخشاں ستارے، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں. سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. کیا سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں حسین تقوی کی زبانی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ مختلف طریقوں سے دوسرے ممالک کو فلسطینی اہداف کو قربان کرنے اور فلسطینی زمینوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے ہاتھ ملانے کے لیے ورغلا رہا ہے. اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا لاہور میں جلسہ کرنے پر اصرار. مینار پاکستان میں جلسے کی تیاری. نون لیگ کے کارکن گیٹ کا تالا توڑ کر جلسہ گاہ میں داخل ہو گئے. پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر. نئے کیسز اور اموات میں اضافہ. حکام کی عوام سے ایس او پیز پر عمل کرنے کی تاکید. اور ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک جاری ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوری ایران نے زور دے کر کہا ہے کہ امریکہ مختلف طریقوں سے دوسرے ممالک کو فلسطینی اہداف کو قربان کرنے اور فلسطینی زمینوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے ہاتھ ملانے کے لیے ورغلا رہا ہے. ایران کی وزارت خارجہ نے انگریزی زبان میں اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ غاصب صہیونی حکومت کو تسلیم کرنے کے عوض جعلی بلیک لسٹ سے باہر نکالنے یا F-35 جنگی طیارے دینے کی لالچ دلا کر دوسرے ممالک کو فلسطینی اہداف کو قربان کرنے اور سرزمین فلسطین پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے ہاتھ ملانے کے لیے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ زور زبردستی اور رشوت دینا ہے، نہ کہ قیام امن کی کوشش اور سفارتکاری، اور اس کا سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری نہیں رہے گا. وائٹ ہاؤس نے اپنے ایک سیاسی بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کو براہ راست اسلحوں کی فروغ سے ان کی دفاعی طاقت مضبوط ہوگی، جو امریکہ کی خارجہ پالیسی اور اس کی قومی اہداف کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوگی۔ امریکی حکومت نے 10 دسمبر کو کانگریس میں اعلان کیا تھا کہ اس نے متحدہ عرب امارات کے لیے جنرل ایٹمکس، لاکیڈ مارٹین اور ریوٹون کمپنیوں کی مصنوعات کی بڑی پیمانے پر فروخت کی تائید کر دی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے درمیان ہونے والا یہ سمجھوتا 50 سے زیادہ F-35 جنگی طیاروں اور 14,000 سے زیادہ بم اور فوجی ساز و سامان پر مشتمل ہے۔ سامعین، غاصب صہیونی فوجیوں نے رواں ماہ کے آغاز سے اب تک غرب اردن میں مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کے درجنوں مکانات کو منہدم کر دیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
فلسطین انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق انسان دوستانہ امور میں اقوام متحدہ کے ادارے اوچا کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونیوں نے پچھلے 2 ہفتے کے دوران 50 سے زیادہ فلسطینی گھروں کو منہدم کیا ہے۔ غیر قانونی تعمیرات اور الاٹمنٹ نہ ہونے کے بہانے کی جانے والی اس ظالمانہ انہدامی کارروائی کی وجہ سے درجنوں فلسطینی باشندے بے گھر ہوئے ہیں اور 880 دیگر کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں، فلسطینی اداروں اور حتیٰ بعض صہیونی تنظیموں نے بھی کہا ہے کہ تل ابیب انتظامیہ جان بوجھ کر فلسطینیوں کو اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے اجازت نامے جاری کرنے سے گریز کرتی ہے اور پھر انہیں منہدم کر دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین نے بھی خبردار کیا ہے کہ 200 فلسطینی خاندانوں کو بیت المقدس سے جبری انخلاء کے خطرات کا سامنا ہے اور اسرائیل فلسطینیوں کے گھروں کو منہدم کر کے صہیونی کالونی تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2334 کے تحت فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر غیر قانونی ہے، لیکن اس کے باوجود غاصب صہیونی حکومت فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر کے نئی صہیونی بستیاں تعمیر کرنے سے باز نہیں آ رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت فلسطینی علاقوں میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کے ذریعے علاقے میں آبادی کا تناسب اپنے حق میں تبدیل کرنے اور زیادہ سے زیادہ فلسطینی علاقوں کو ہتھیانے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ دریاسنا فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے مراکش اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی برقراری کے اعلان کو فلسطینی کاز اور بیت المقدس کے ساتھ غداری قرار دیا ہے۔ فلسطینی تنظیموں کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر غاصب صہیونی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بعض عرب حکومتوں کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے ذریعے اپنے تاریخی جرائم پر پردہ ڈال سکتی ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ فلسطینی تنظیموں کے بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے والی حکومتیں مجاہد عرب قوموں کے ساتھ غداری کا ارتکاب کر رہی ہیں، جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ فلسطینی عوام اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے والی حکومتوں کے فیصلے کو ان ملکوں اور خاص طور سے مراکش کے عوام کا فیصلہ نہیں سمجھتے جو ہمیشہ فلسطینی کاز کے حامی رہے ہیں۔
پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے لاہور میں حکومت مخالف جلسے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل اہم اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی ایک تعداد گریٹر اقبال پارک کے ایک گیٹ کا تالا توڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف قائم ہونے والے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم نے 13 دسمبر کو مینار پاکستان کے احاطے میں جلسے کا اعلان کر رکھا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا ہے کہ حکومت پی ڈی ایم کے جلسے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گی، تاہم انہوں نے متنبہ کیا کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی پر جلسے کی انتظامیہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو جلسہ کرنے کی کھلی اجازت ہے، تاہم ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ہوگی اور عمران خان تمام مسائل کامیابی سے حل کر لیں گے۔ لاہور میں پی ڈی ایم کے جلسے سے متعلق ایک سوال پر شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جلسے کرے، کوئی پابندی نہیں ہے، اصل طاقت میڈیا کی ہے اور عوام مسائل کو سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدان پیغام دیتا ہے، گلی گلی دعوت نامے نہیں بانٹتا۔ انہوں نے اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ پچھلے 2 ماہ سے مہم چلا رہے ہیں مگر ان کی امیدیں بر نہیں آئیں گی، اور یہ لوگ اسی مینار پاکستان سے سیاست میں نیچے جائیں گے۔ شیخ رشید احمد نے اپوزیشن رہنماؤں سے کہا کہ عمران خان تمام مسائل کامیابی اور بخوبی حل کر لیں گے، ملک میں جو کوشش کی جا رہی ہے وہ ناکام ہو کر رہے گی۔ دوسری جانب پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ کرونا کی صورتحال میں ہم جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور عام لوگوں کے علاوہ طبی عملے کے کئی ہزار ارکان بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی وزارت صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے طبی عملے کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وفاقی وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ملک میں مجموعی طور پر 11,900 ہیلتھ کیئر ورکرز اب تک کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والے طبی عملے سے زیادہ تعداد سندھ میں ہے اور 3,000 طبی عملے کی سب سے زیادہ تعداد سندھ میں ہے، جہاں 3,200 سے زائد ڈاکٹرز، نرسیں اور میڈیکل اسٹاف کرونا وائرس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ پاکستان کے دیگر صوبوں میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے طبی عملے کی تعداد 2,500 سے کم بتائی گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جس پر حکام نے خاصی تشویش ظاہر کی ہے۔ نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 2,729 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے، جبکہ مزید 71 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ اس عرصے کے دوران 2,100 سے زائد افراد شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کے فعال مریضوں کی تعداد 45,000 سے زائد ہے، جن میں سے 2,100 سے زائد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک بدستور جاری ہے۔ اس درمیان مرکزی حکومت کی جانب سے تحریک میں سماج دشمن کی شمولیت والے بیان پر مختلف جماعتوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہندوستان میں 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات سے ہر کس پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کسانوں نے 12 دسمبر کو ٹول فری کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد بڑی تعداد میں پنجاب اور ہریانہ کے کسان دہلی کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ کسانوں کی جانب سے ٹول فری کرنے کے اعلان کے پیش نظر دہلی، این سی آر اور اتر پردیش کے سبھی ہائی ویز پر سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مرکزی حکومت کے متعدد وزراء کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آنے کے بعد کہ کسانوں کی تحریک کو سماج دشمن عناصر اور ماؤ نواز گروہوں نے یرغمال بنا لیا ہے۔ حکومتی وزراء کے ان بیانات کی این ڈی اے کے سابق اتحادی جماعت شیرومنی اکالی دل یا ایس اے ڈی نے حکومت پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اے ایس ڈی کے سربراہ سنگھ بیر سنگھ بادل نے کہا ہے کہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ جو بھی حکومتی پالیسیوں کی مخالفت کرتا ہے اس کو ملک دشمن اور غدار بتا دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ چابہار بندرگاہ سے استفادے کے بارے میں ہندوستان، ایران اور ازبکستان کے ساتھ آن لائن مشترکہ ایجنڈا اجلاس 14 دسمبر کو ہوگا۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان اور ازبکستان کا مشترکہ اجلاس ختم ہونے کے بعد ہندوستان، ازبکستان اور ایران کے درمیان ایک سہ فریقی مشترکہ اجلاس 14 دسمبر کو چابہار بندرگاہ کے بارے میں منعقد ہوگا۔ اس سہ فریقی اجلاس کے بارے میں ہندوستان کی وزارت خارجہ کا یہ بیان ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے ازبکستان کے صدر شوکت میر ضیافت کے آن لائن ملاقات اور اس میں چابہار بندرگاہ کے بارے میں ایران کے ساتھ سے فریقی مشترکہ اجلاس کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس نے صوبے صلاح الدین اور دیالہ کے درمیان علاقے کو داعش کے وجود سے پاک اور دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ علاقے میں موجود الاشد الشابی کے ایک ترجمان صادق الحسینی نے بتایا ہے کہ بین الصوبائی سرحد کے 20 کلومیٹر کے علاقے کو داعشی دہشت گردوں کے باقیات سے پاک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دوران متعدد بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے کے علاوہ دہشت گردوں کے متعدد خفیہ ٹھکانوں کو بھی نابود کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ صوبوں کے سرحدی شہروں کو محفوظ بنانے کی غرض سے علاقے میں متعدد دفاعی لائنیں قائم کر دی گئی ہیں۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے ایک بار پھر صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو پر شدید تنقید کی ہے۔ بلیو اینڈ وائٹ پارٹی کے صہیونی وزیر جنگ بینی گانٹس نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر چوتھی بار انتخابات ہوئے تو نتنیاہو اسرائیل کے وزیر اعظم نہیں ہوں گے اور انہیں بھی یہ جان لینا چاہیے۔ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ نے کہا کہ اسرائیلی حکام نتنیاہو کے جھوٹ سے تھک چکے ہیں اور نتنیاہو کو اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وعدے ہی وہ واحد راستہ ہیں جن سے ثابت ہو سکے گا کہ ان کی وجہ سے اسرائیلیوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں، اور خبروں کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 آذر 26 ربیع ثانی اور 12 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس ربیع ثانی سن 465 ہجری قمری کو معروف ریاضیداں، طبیب اور فلسفی اینوس زماں قطان مروزی قدیم خراسان کے شہر مرو میں پیدا ہوئے، جو آج کل ترکمنستان میں واقع ہے۔ انہیں ریاضی، فلسفے، ادب اور دینی علوم میں مہارت حاصل تھی، لیکن وہ طب سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ قطان مروزی نے، جو مرو میں طبابت کے شعبے سے وابستہ تھے، متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں کیہان شناخت خاص طور سے قابل ذکر ہے، جو علم ریاضی کا بہترین سرمایہ ہے۔ قطان مروزی نے سن 548 ہجری قمری میں وفات پائی۔ بارہ دسمبر سن 1821 کو معروف فرانسیسی مصنف گستاف فلوبر فرانس کے شہر روان میں پیدا ہوئے۔ ان کو نوجوانی سے ہی ادب سے شدید لگاؤ تھا، جس کی بنا پر انہوں نے قانون مضمون چھوڑ کر روان کے ایک مضافاتی علاقے میں سکونت اختیار کر لی۔ اس دوران گستاف فلوبر نے ایسی کتابیں لکھی جو ان کی بہت زیادہ شہرت کا سبب بنی۔ انہوں نے اگرچہ بہت کتابیں نہیں لکھیں، لیکن چند کتابوں میں ہی ہر کتاب ادبی شاہکار شمار ہوتی ہے۔ ان کی کتابوں میں جذباتی تربیت، مراسلات اور مہمان نواز خاص طور سے قابل ذکر ہیں، لیکن ان کی سب سے اہم کتاب کا نام میڈم بووری ہے۔ گستاف فلوور 59 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بائیس آذر سن 1283 ہجری شمسی کو ایران کے حاکم وقت مظفر الدین شاہ قاجار کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تہران کے بزرگ علماء اور حریت پسندوں نے ہجرت کا آغاز کیا۔ تہران سے قم ہجرت کرنے والوں میں آئینی تحریک کے قائد سید محمد طباطبائی اور سید عبداللہ بہبہانی بھی شامل تھے۔ اس ہجرت کا مقصد عوام اور ایران کی سرکاری فوج کے درمیان جھڑپ کو روکنا تھا۔ مہاجرین نے اپنی واپسی کی پہلی شرط پورے ایران میں اسلامی قوانین پر عمل درآمد اور عدالتی مراکز کی تشکیل کو رکھا۔ بائیس آذر سن 1273 ہجری شمسی کو بزرگ فقیہ اور مرجع تقلید مرزا حبیب اللہ رشدی نے وفات پائی۔ وہ سن 1198 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی شہر املش میں پیدا ہوئے تھے۔ مرزا حبیب اللہ رشدی بہت ذہین ہونے اور اسلامی علوم کا گہرا مطالعہ کرنے کی وجہ سے صرف 25 سال کی عمر میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد وہ معارف دینی سے استفادے کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور شیخ محمد حسن نجفی اور شیخ مرتضی انصاری سے قصبہ فیض کیا۔ مرزا حبیب اللہ رشدی شیخ انصاری کی وفات کے بعد مراجع تقلید کی صف میں شامل تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی خود کو اعلیٰ دینی درسگاہ کی سربراہی کے لیے پیش نہیں کیا اور نہ ہی شرعی رقومات کو قبول کیا۔ اس ممتاز فقیہ نے متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ 75 سال کی عمر میں مرزا حبیب اللہ رشدی نے نجف میں وفات پائی اور وہیں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بارہ دسمبر سن 1901 عیسوی کو مواصلات کی تاریخ میں پہلی بار ریڈیائی لہروں کے ذریعے ایک جملہ اٹلی کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک نشر کر کے پہنچایا گیا۔ اس طرح مواصلات کی دنیا میں ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ اس جملے کو نشر کرنے اور نشر کرنے والی مشین کو ایجاد کرنے والے سائنسداں کا نام مارکونی تھا۔ مارکونی اطالوی ماہر طبیعیات تھے اور انہوں نے بعد میں ریڈیو بھی ایجاد کیا۔ چھبیس ربیع ثانی سن 1363 ہجری قمری کو معروف ایرانی حکیم، فقیہ اور ادیب آغا نجفی قوچانی کا ایران کے شمال مشرقی شہر قوچان میں انتقال ہوا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف کی اعلیٰ دینی درسگاہ کا رخ کیا اور وہاں کے بلند پایا علماء اور معروف اساتذہ سے قصبہ فیض کیا، نیز اجتہاد کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد وہ ایران واپس آ گئے۔ آغا نجفی قوچانی ایران کی آئینی تحریک کے دوران دوسرے رہنماؤں اور علماء کے ساتھ سیاسی عمل میں شریک تھے۔ اسی دوران انہوں نے ایک کتاب سیاحت شرق کے نام سے بھی تحریر کی۔ اس کے علاوہ آغا نجفی نے متعدد کتابیں یادگار چھوڑی ہیں۔ بائیس آذر سن 1367 ہجری شمسی کو فرض شناس، محقق اور دانشور پروفیسر غلام رضا سعیدی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے طبیعیات، ریاضی، نجوم، عربی، فرانسیسی اور انگریزی ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کا کام شروع کیا۔ پروفیسر سعیدی بارہا پاکستان اور ہندوستان گئے اور اس دوران وہ علامہ اقبال کے افکار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے علامہ اقبال کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ ان کی کتابوں میں زندگانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عمار یاسر خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و عمیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں، اگرچہ اکثر و بیشتر افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہو، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوقات، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیم کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جواب دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات کے بارے میں ہیں، اور انسانوں کو چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں۔ مخلوقات کی خلقت کے بارے میں پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء و شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے متعلق ایک بار پھر نئے زاویے سے تحقیق کریں، اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
سامعین، دنیا خداوند عالم کی مخلوقات سے بھری ہوئی ہے۔ ہر چیز کی خلقت میں بے شمار مطالب و نکات اور درس پوشیدہ ہیں۔ ان مخلوقات کے آثار میں غور و فکر اور تمام مخلوق کے بارے میں استعمال ہونے والے نظم و ضبط کی جانب توجہ انسان کے ذہن میں پائی جانے والی تمام باطل اور بےہودہ فکروں سے نجات دلا دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہم بہت زیادہ تدبر کریں گے اور غور و فکر سے کام لیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو عبث نہیں پیدا کیا ہے۔ بارش، برف باری، لہلہاتے چمن، پتھروں اور پہاڑوں یا جس چیز کو بھی دیکھیے، وہ اس قانون کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی خلقت میں بے شمار فوائد موجود ہیں۔ خداوند قادر و توانا کی حکمتوں میں سے ایک حکمت و تدبیر یہ ہے کہ اس نے زمین کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا شمالی حصہ جنوبی حصے سے زیادہ بلند ہے۔ کیا یہ حکمت اس لیے نہیں ہے کہ پانی زمین پر بہتا رہے، زمین کو سیراب کرے اور آخر میں جا کر دریا سے مل جائے؟ شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب چھت بنائی جاتی ہے تو ایک طرف ڈھلان بناتے ہیں تاکہ چھت پر بہنے والا پانی نالی کی طرف بہ کر نیچے چلا جائے اور چھت پر باقی نہ بچے۔ اسی طرح زمین کا شمالی حصہ جنوب کی سمت سے بلندی پر واقع ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پانی اس پر ٹھہرا رہتا یا ادھر سے ادھر بہتا رہتا، اور لوگ اسے استعمال نہیں کر پاتے اور چھت کو نقصان بھی پہنچتا۔
سامعین، ایک اور اہم مسئلہ پانی کی فراوانی ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کے تقریباً 70% حصے کو پانی نے چھپا رکھا ہے۔ اگر پانی وافی مقدار میں موجود نہ ہوتا، چشمے جاری نہ ہوتے، ندی نالے اور سمندر پانی سے لبریز نہ ہوتے، تو لوگوں کی ضرورتیں جیسے خود پینے اور جانوروں اور چوپایوں کو پلانے، کھیتوں، کیاریوں، باغوں کو سیراب کرنے، وحشی جانوروں، پرندوں، درندوں، نیز مچھلیوں اور پانی میں رہنے والی دوسری مخلوقات کی پیاس نہ بجھ پاتی۔ اسی طرح اگرچہ پانی زمین پر رہنے والے جانداروں، حیوانوں کے لیے مایہ حیات اور تمام مخلوقات کے لیے اہم نقش ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ دوسری پینے والی چیزوں کے ساتھ بھی ملا کر پیا جاتا ہے تاکہ بہترین و لذیذ انواع و اقسام کی چیزیں تیار ہو سکیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کر لیں تو متوجہ ہو جائیں گے کہ پانی کی فراوانی کی اور بھی وجہ ہیں، اور انسانی زندگی اور پانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کے ذریعے بدن اشیاء اور بہت سی چیزوں کی کثافت اور گندگی کو دھو کر پاک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی مٹی کو سیراب کر کے اسے کھیتی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ آگ کے شعلوں کو کہ جو لوگوں کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ شمار ہوتے ہیں، بجھا کر خاموش کر دیتا ہے۔ تھکا مارا انسان پانی سے نہا دھو کر سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے، اور اگر ہم اس عظیم نعمت یعنی پانی کے بارے میں بہت زیادہ غور و فکر سے کام لیں تو اس کے بے شمار فوائد ابھر کر سامنے آئیں گے۔ پانی کے بارے میں بے شمار واقعات اور ہوا کے بارے میں لوگوں کے لیے اس کے فوائد کی داستان بھی صادق آتی ہے، کیونکہ اگر اس وسیع پیمانے پر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو شہروں میں دھوئیں بہت زیادہ ہوتے، جس کی وجہ سے لوگ سانس لینے میں مشکلات کا شکار اور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے، یہاں تک کہ موت کے منہ کا نوالہ بن جاتے۔
سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کی فراوانی کی بنا پر ہی بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اور بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ صحرا و بیابان اور پہاڑ کے دامن سرسبز و شاداب کھیتی کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اناج کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لے جانے کی مشکل ختم اور لوگوں کی ذمہ داری بھی برطرف ہو جاتی ہے، اور پانی کو لے کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ طاقت و قدرت ہو وہ پانی پر اپنا قبضہ جما لے اور تمام غریب و نادار افراد اس سے محروم رہ جائیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے پانی کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی ہے کہ بارش اوپر سے نیچے کی سمت دھیرے دھیرے اور بوند بوند کی شکل میں زمین پر گرے تاکہ زمین کو سیراب کر سکے، لیکن اگر بارش کے قطرات زمین پر اچانک گرتے تو زمین میں جذب نہ ہو پاتے اور کھیتی باڑی کو نقصان ہی پہنچاتے۔ اسی وجہ سے بوند بوند اور آہستہ آہستہ پانی کے قطرات گرتے ہیں تاکہ زمین کے اندر موجود دانوں کو پودے کی شکل دے دیں اور پیاسے و خشک کھیت کو حیات نو عطا کر دیں۔ بارش بدن کو نرم، ہوا کو صاف و شفاف اور پاکیزہ بناتی ہے، بیماریوں کو جڑ سے ختم، اور درختوں اور پودوں پر پڑنے والی آفتوں کو نابود کر دیتی ہے۔
سامعین، ایک بار پھر آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ پہاڑوں کو غور سے دیکھیں کہ یہ بڑے بڑے عظیم پہاڑ پتھر اور مٹی سے ہی وجود میں آئے ہیں۔ شاید زمانے قدیم میں پہاڑوں کو بیکار اور اضافی سمجھا جاتا رہا ہو، لیکن عصر حاضر میں پہاڑوں کی اہمیت و فوائد سب پر واضح اور آشکار ہو گئے ہیں۔ پہاڑوں کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بعد جو چیز سب سے پہلے واضح اور آشکار ہوتی ہے وہ زمین کا پستی و بلندی میں تبدیل ہونا ہے۔ زمین میں پائی جانے والی یہ پستی و بلندی انسانوں کی زندگی کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ اگر ہر جگہ کی زمین برابر ہوتی تو پانی کے بہنے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بہت ہی مشکل پیش آتی اور بہت زیادہ پیسے وغیرہ خرچ ہوتے۔ زمین پر زندگی پانی کی مرہون منت ہے، اور پانی کا ہمیشہ بہنا یہ پہاڑوں کے وجود کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہر جگہ کی زمین دلدل میں تبدیل ہو جاتی اور پانی ہمیشہ اس میں بھرا رہتا۔ آپ نے یہ خوبصورت منظر بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ برف پہاڑوں کے اوپر جمی رہتی ہے اور آہستہ آہستہ پگھلتی رہتی ہے، اور اس کے آہستہ آہستہ پگھلنے کی وجہ سے اس سے چشمے پھوٹتے ہیں اور اس سے چشمے ندی نالے وجود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں میں بہت سی دوائیں یعنی جڑی بوٹیاں اور سبزے بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اندر غاروں اور پہاڑوں کے درمیان میں درے موجود ہیں جس نے وحشی جانوروں اور بعض درندوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ زمانے قدیم میں لوگ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پہاڑوں کے اندر مستحکم قلعے اور روٹس بناتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلی پناہ گاہ جو انسانوں نے ڈھونڈ نکالی وہ یہی غار تھے۔ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے دروں اور غاروں کی اہم خصوصیات یہ ہیں کہ گرمی کے موسم میں یہ بہت ہی ٹھنڈے اور جاڑے کے موسم میں بہت ہی گرم اور آرام دہ زندگی بسر کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ ابتدا میں جب گھر اور عمارت بنانے کا رواج نہیں تھا تو انسان انہی غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا، اور آج بھی مجبوری اور اضطراری حالات میں یہی پہاڑ انسانوں کی پناہ گاہ واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے پہاڑ بادلوں کو محصور کر کے ایک علاقے میں اکٹھا ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب بادل پانی یا برف برساتے ہیں تو یہ مختلف طریقوں سے اپنے اندر ذخیرہ کر لیتے ہیں، اور اپنے ذخیرہ کرنے کی قدرت کے ذریعے اور اسی طرح سے منظم طور پر پانی برسانے کی قدرت کے بعد تمام جانداروں کے نظم و ترتیب کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے دور میں پہاڑوں سے بہت زیادہ اور مختلف امور میں استفادہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پتھروں کو عمارتوں اور خوبصورت اور زینت کے لیے تراشا اور اہم مقامات پر سجایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں بہت سے خزانے اور جواہرات بھی موجود ہیں۔ قیمتی پتھر جیسے عقیق، فیروزہ، زمرد اور یاقوت انہی پہاڑوں کے اندر سے نکالے جاتے ہیں۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو اس میں موجود معدنیات کا وجود بھی نہ ہوتا، کیونکہ ان سے بے شمار قیمتی چیزیں اور خوبصورت پتھر نکالے جاتے ہیں جن سے سجاوٹ، مجسمہ سازی اور انگوٹھیاں بنائی جاتی ہیں۔ کیا کسی بھی عقل و خرد رکھنے والے شخص سے یہ بات پوشیدہ ہے کہ خالق دانا و توانا نے بندوں پر لطف و مہربانی کی بنا پر ان تمام معدنیات اور قیمتی پتھروں کو زمین میں انسانوں کے لیے ذخیرہ نہیں کیا ہے تاکہ انسان وقت ضرورت جد و جہد کر کے انہیں نکالے اور اپنے کام میں لائے۔ بس ہم سب پر لازم ہے کہ تمام مقامات پر موجود لامحدود نعمتوں کو ایک قدرت مند و توانا پروردگار کے مرہون منت جانے اور خداوند مہربان و حکیم کو انہی الطاف و کرم کی بنا پر عظیم و باعظمت قرار دیں اور ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اس کا حقیقی شکر بجا لائیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی بعض اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران، دو قوموں کو جوڑنے والا ریلوے ایران و افغانستان کے صدور کے حکم سے خواف ہرات ریلوے کا افتتاح۔ واشنگٹن پوسٹ، سپریم کورٹ نے انتخابات کے نتیجے بدلنے کے لیے ٹیکساس کی اپیل خارج کر دی۔ الیوم السابع، عراق، داعش سے جنگ کی وجہ سے بھاگنے والوں کو ان کے وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان، ترکی کے مسلمانوں کے ساتھ اردوغان کی غداری۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ ترکی کی خارجہ پالیسی رجب طیب اردوغان کے تقریباً 20 سالہ دور اقتدار میں ناپائیدار رہی ہے۔ اس دور میں پڑوسیوں کے ساتھ ترکی کے تعلقات میں بہت نشیب و فراز آئے۔ اس وقت بھی ترکی کے اپنے اکثر پڑوسیوں سے تعلقات یا تو خراب ہیں یا پھر کشیدہ ہیں۔ تاہم اس پورے دور میں ایران کے ساتھ اس کے تعلقات مختلف نوعیت کے رہے اور دونوں ہی ملکوں نے دوستانہ تعلقات قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم 2 دن پہلے جمہوریہ آذربائیجان میں اردوغان کے بیان کی وجہ سے یہ پڑوسی بھی ناراض ہو گیا۔ حالیہ برسوں میں عراق، شام اور دیگر ملکوں میں جو بھی ہنگامے ہوئے ہیں ان سب میں اردوغان کا کردار منفی رہا ہے۔ شام میں تو انہوں نے دہشت گردوں کی کھل کر حمایت بھی کی۔ حالیہ دنوں میں آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں بھی ان کے بہت سے منصوبے تھے، جن میں سے ایک بحر خزر تک رسائی تھی، تاہم وہ ناکام رہے۔ روزنامہ القدس العربی، مراکش اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں سعودی عرب نے کردار ادا کیا، اسرائیلی ذرائع۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ اسرائیلی ٹی وی چینل نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب نے مراکش اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان تعلقات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیل کے چینل 12 کی رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس مضموم معاہدے میں سعودی عرب نے کس طرح سے کردار ادا کیا ہے۔ سعودی عرب نے ان رپورٹوں پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، لیکن ٹائمز آف اسرائیل نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اگر سعودی عرب نے گرین سگنل نہ دیا ہوتا تو حالیہ دنوں میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے والا کوئی بھی ملک اس پر تیار نہ ہوتا۔ اسرائیلی ٹی وی چینل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان سے قریبی تعلقات رکھنے والے اخبار نے مراکش سے اسرائیل کے تعلقات کی خبر کی شہ سرخی لگائی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب ان تعلقات کی حمایت کرتا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ انڈین ایکسپریس، حکومت نے زراعتی قانون کے سلسلے میں اپوزیشن کو نظر انداز کیا، اب کسانوں کو نہ آزمائے، شرد پوار۔ روزنامہ صحافت، بنگال میں انتخابات سے پہلے چڑھا سیاسی پارا، مرکز اور ریاست کے نیام سے تلوار باہر۔ اور روزنامہ جسارت، عوام وزارتوں کی تبدیلی نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، سراج الحق۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ سیاست، کسان یونین کا سپریم کورٹ سے رجوع، عنقریب ریل رو کو ایجیٹیشن۔ اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے کہ بھارتی کسان یونین نے سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کرتے ہوئے عدالت سے درخواست کی ہے کہ پارلیمنٹ کی جانب سے ستمبر میں منظور 3 متنازع زرعی قوانین منسوخ کرنے کی ہدایت دی جائے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے ہزاروں کسان ان قوانین کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے ان کی منسوخی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارتی کسان یونین کی عرضی اس کے صدر بھانو پرتاپ سنگھ نے داخل کی۔ اس میں دعویٰ کیا گیا کہ تینوں قوانین کاشتکاری کو تجارتی سرگرمی اور زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کا کام بنا دیں گے اور اس کے نتیجے میں کسان کارپوریٹ اداروں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ قومی دارالحکومت کی سرحدوں پر کسانوں کے جاریہ احتجاج کا حوالہ دیتے ہوئے عرضی میں کہا گیا ہے کہ ریل روکو ایجیٹیشن بھی عنقریب شروع کیا جائے گا۔ روزنامہ نوائے وقت، کورونا سے گھمبیر ہوتی صورتحال۔ روزنامہ نوائے وقت نے لکھا ہے کہ پاکستان میں کورونا وائرس کی وبا ایک مرتبہ پھر تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اموات کی تعداد 8,603 تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ روز مزید 56 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن معروف افضل اور وزیر اعلی سندھ کے مشیر اعجاز شیرازی بھی شامل ہیں۔ کورونا کی دوسری لہر خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے۔ پاکستان نے کورونا کی پہلی لہر کے پھیلاؤ کو اس طریقے سے روکا کہ کئی ممالک نے اس کی تقلید کی، مگر اب کورونا بے قابو ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج پہلی لہر کے مقابلے میں زیادہ سنجیدگی سے ایس او پیز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن سے گریز کی پالیسی پر عمل جاری ہے۔ صورتحال گھمبیر ہوتی رہی تو لا محالہ اسی طرف آنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہر شہری کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا نیوز ایجنسی، امریکی، یورپی اور صہیونی حکومت کے لیے جاسوسی کرنے والے روح اللہ زم کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ فارس نیوز ایجنسی، آئی اے یہ غیر جانبدار رہے، ایرانی مندوب۔ اور سومریا نیوز، جلد ہی یورپ کے لیے عراقی پرواز کا آغاز ہوگا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام درخشاں ستارے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں۔ اور انداز جہاں پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم شیخ مفید علیہ الرحمہ کی شخصیت اور ان کی خدمات کے بارے میں تفصیلات پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کا آغاز عالم تشیع کے ایک عظیم المرتبت اور نامور فقیہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے تعارف سے کیا تھا۔ آپ جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے، اس میں شیعوں کے لیے کسی حد تک حالات سازگار ہو چکے تھے اور علمی روشنی بکھیرنے اور علمی سرگرمیاں انجام دینے کا خاصا موقع فراہم ہو چکا تھا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اجتہاد اور احکام دین کے استنباط کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کیا تھا، جس سے آج بھی فقہا اور دانشور حضرات استفادہ کر رہے ہیں۔ اہل تشیع کے فقہ کلام پر شیخ مفید علیہ الرحمہ کا جو اثر و رسوخ تھا، اس نے آپ کو شیعہ علم کلام کا بانی، فقہ کا احیاء کرنے والا اور شیعت کے رہنما جیسے لقب سے ملقب کیا۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کو جس بات کی سب سے زیادہ فکر و تشویش لاحق تھی اور وہ جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے تھے، اس میں مذہب و عقائد کے خلاف طرح طرح کے بیجا شکوک و شبہات رائج تھے، جس کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور قرآن و روایات کی روشنی میں نہایت ہی عمدہ اور مدلل جواب دیا۔ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے نمائندوں یعنی علماء اعلام کو اسلام کا نگہبان اور محافظ قرار دیا ہے، لہذا ہم شیخ مفید علیہ الرحمہ کو ان کی دینی خدمات اور ہر میدان میں اچھی کارکردگی کی بنا پر دین حق کا عظیم الشان محافظ قرار دے سکتے ہیں۔ آپ اہل تشیع کے دینی پیشوا اور رہنما تو تھے ہی، اس کے علاوہ آپ ایک بہترین فرض شناس، بہترین جد و جہد کرنے والے اور بہترین محافظ بھی تھے۔ آپ نے دشمنوں کی جانب سے فقہ اور عقائد پر ہونے والے اعتراضات کا مدلل جواب تحریر کیا اور مناظرہ بھی کیا، اور مخالفین کو اپنے علمی و منطقی جوابات سے مبہوت کر دیا۔ آپ نے دینی و مذہبی عقائد اور امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے فلسفے کے متعلق مخالفین کی جانب سے ہونے والے اعتراضات کا مدلل جواب متعدد کتابیں من جملہ فصول الاشرہ لکھ کر دیا، اور کتاب اوائل المقالات جیسے عظیم کتاب لکھ کر مکتب فقہ تشیع کو استحکام بخشا اور اس کی حقانیت کو ثابت کر دیا۔ شیخ مفید علیہ الرحمٰ نے مخالفین کی جانب سے ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینے، مقالات لکھنے اور کتابیں تالیف کرنے کے علاوہ مناظرے کا اہتمام کر کے مختلف فرقوں کے علماء اور دانشوروں سے خوب مناظرہ کیا اور مکتب تشیع کی حفاظت فرمائی۔ شیخ مفید علیہ الرحمٰ چونکہ اسلامی مذاہب پر مکمل دسترس اور تسلط رکھتے تھے، لہذا پوری قدرت و توانائی کے ساتھ اسلامی عقائد کا بھرپور دفاع کیا۔ شیخ مفید علیہ الرحمٰ کی ایک اہم صفت عوام کی فکری ضروریات کی جانب بھرپور توجہ تھی۔ آپ ہمیشہ عوام سے رابطے میں رہتے تھے اور ان کے علمی نشستوں میں شرکت فرماتے تھے، چونکہ آپ اپنے زمانے میں رئیس مذہب شمار ہوتے تھے، لہذا مختلف ملکوں اور شہروں سے آپ کے پاس لوگوں کے سوالات اور خطوط آیا کرتے تھے، اور آپ بڑے ہی محبت بھرے انداز میں ان کا مدلل اور قانع بخش جواب دیا کرتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کی ضروریات کے پیش نظر کتابیں تالیف کیں اور مضامین تحریر کیے۔ آپ کی اکثر تحریریں کسی ایک علاقے کے افراد یا لوگوں کے سوالات و جوابات پر مشتمل ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ بہت سے عام افراد وہ تھے جو اپنی دینی و شرعی ذمہ داریوں کی آگاہی کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام بھی اپنی علمی پیاس بجھانے یا علمی مشکلات کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ شیخ مفید علیہ الرحمٰ کی کلام، فقہ اور تاریخ میں سب سے اہم کتابیں اوائل المقالات، المقنعہ والجمل ہیں، جنہیں آپ نے شیخ مرتضیٰ، شیخ رضی اور دوسرے بزرگ علماء کی خواہش پر تالیف کیا تھا۔ شیخ مفید علیہ الرحمٰ کے زیادہ تر آثار مختصر اور مقالات کی حد تک تھے۔ درحقیقت مختصر تحریریں لکھنا ان کی خاص صفت تھی۔ آپ کا شمار ممتاز اور عظیم محقق اور مفید اور مختصر گفتگو کرنے والوں میں ہوتا تھا۔ آپ اپنی تحریروں میں بیجا گفتگو، غیر مناسب جملے اور الفاظ لکھنے سے پرہیز کرتے تھے، اور عمیق معانی و مفاہیم کو مختصر سے عبارت میں تحریر فرماتے تھے۔ لیکن اگر مطالب بہت ہی پیچیدہ یا مشکل ہوتے تھے تو اس کی وضاحت اور تشریح فرماتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، طویل اور بہت زیادہ گفتگو کرنے سے پرہیز کرو کہ جو مخاطب کو پریشان اور تھکا نہ دے، اور نہ ہی اتنی مختصر گفتگو کرو کہ مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے رسوا اور شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ وجہ ہے کہ شیخ مفید علیہ الرحمٰ کی اکثر تحریریں مختصر مگر معانی و مفاہیم سے لبریز مضامین اور لوگوں کی جانب سے ہونے والے سوالات کے جوابات پر مشتمل ہوتی تھیں۔ اسی طرح سے شیخ مفید علیہ الرحمٰ کی ایک اور اہم خصوصیت آسان نویسی یعنی سادہ و عام فہم تحریر ہے۔ آپ کی تحریروں میں مشکل الفاظ، پیچیدہ کلمات اور خاص اصطلاحات کا استعمال کم دیکھنے میں آتا تھا۔ آپ کلام، فقہ اور تاریخ کے اہم ترین مسائل کو بھی نہایت ہی سادہ الفاظ میں، یہاں تک کہ سخت سے سخت علمی مسائل کو بھی ایسے آسان اور عام فہم انداز میں بیان کرتے تھے کہ تمام افراد، چاہے وہ عالم ہوں یا عام آدمی، سب کے سب بآسانی سمجھ جاتے تھے۔ حالانکہ آپ اپنے زمانے کے بزرگ علماء کے درمیان سر فہرست تھے اور زخیم اور علمی کتابیں لکھنے میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لیکن آپ کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ مختصر مقالے اور مضامین کو آسان و فصیح الفاظ میں لکھ کر معاشرے کے حوالے کریں، تاکہ مسلمانوں کی علمی گتھیاں سلجھ جائیں اور ان کی فکریں مسترب نہ ہوں۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی اہم سرگرمیوں میں سے ایک اہم مشغلہ درس و تدریس تھا۔ آپ نے بے پناہ مصروفیات کے باوجود علم فقہ اور علم کلام کے پیاسوں کی علمی پیاس بجھانے کے لیے کلاسوں کا اہتمام کیا اور بے شمار علماء اور دانشوروں کی پرورش کی۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں بعض افراد من جملہ شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، سید رضی اور نجاشی کے ناموں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جن میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ علم کی اعلیٰ منزلوں پر فائز تھے، لیکن جب تک شیخ مفید علیہ الرحمہ باحیات تھے ان میں سے کوئی بھی فرد ان کے ہم پلہ نہ ہو سکا۔ اس زمانے میں شیخ مفید علیہ الرحمہ رہبر و رئیس شیعہ کے نام سے مشہور تھے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنی تمام تر علمی اور سماجی مشغولیات کے باوجود معنویت اور تہذیب نفس کا بھی خاص اہتمام کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد اور نزدیک رہنے والے شب و روز ان کے اخلاقی کرامات اور نورانی معنویات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نماز و عبادات میں بہت زیادہ مشغول رہا کرتے تھے اور بہت ہی صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کی سادگی نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں معجزن کر دیا تھا۔ ان کی ہمیشہ یہی خواہش رہتی کہ کم آمدنی میں عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ معلومات اور مقام و منصب اور دنیا سے بے رغبتی ان کی تہذیب نفس اور معنویت پر مسلط تھی۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے داماد شریف ابو یعلا لکھتے ہیں کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ رات میں بہت ہی کم سوتے تھے اور بقیہ حصے میں نماز و عبادات میں مشغول رہتے، یا کتابوں کا مطالعہ کرتے، یا درس دیتے، یا قرآن کریم میں تلاوت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ عزیز سامن، یہ اس عالم مجتہد اور فقیہ معتبر کی زندگی کا بعض گوشہ تھا، جس کے علم و معرفت سے اٹھنے والی آوازیں آج بھی علماء اور دانشوروں کے کانوں میں اپنے رس گھول رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف صہیونی دہشت گردی کا جائزہ لیں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔
قبل احوال اور اسلامی مقدسات نیز فلسطینی کاس سے خیانت کرنے والی عرب ممالک کی حکومتیں ایک کے بعد دیگر اپنے آقاؤں امریکہ اور دیگر سامراجی ملکوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن قبل احوال وہ سرزمین فلسطین کی غاصب اور دہشت گرد غاصب صہیونی حکومت سے سفارتی تعلقات برقرار کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں، جس میں تازہ اضافہ مراکش کا ہوا ہے۔ مراکش ان خائن اور غدار عرب ملکوں میں شامل رہا ہے جو کئی عشرے سے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے۔ چنانچہ عالم اسلام اور فلسطینی عوام سے مراکش کے غداری اور خیانت کی نشاندہی اسلامی انقلاب کے بانی امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ اپنی حیات میں کر چکے تھے، اور اپنے ایک پیغام میں اردن کے اس وقت کے شاہ حسین اور مراکش کے اس وقت کے شاہ حسن کے خیانت آمیز اور سازشی اقدامات سے پردہ اٹھایا تھا۔ موجودہ شاہ مراکش کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کی خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب سعودی عرب کی ایما پر اپنے آقاؤں کے سامنے متحدہ عرب امارات، بحرین اور سویڈن جیسی بے بس و لاچار حکومتیں پہلے ہی غاصب صہیونی حکومت کی غلامی کا توق اپنے گردن میں ڈال کر فلسطینیوں کی پشت پر خنجر گھونپنے میں مصروف ہیں۔ مراکش کے اس شرمناک اقدام پر فلسطینی تنظیموں نے سخت مذمت کی ہے۔ فلسطین کے سیاسی اور استقامتی حلقوں کی جانب سے غاصب صہیونی ریاست کو تسلیم کیے جانے کے فیصلے پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ شاہ مراکش کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے فیصلے کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد فلسطین کی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان نے مراکش اور اسرائیل کے تعلقات کی بحالی کی مذمت کرتے ہوئے اسے سیاسی شیطانی اقدام قرار دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی دباؤ میں آ کر مراکش نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، جس کے بعد مراکش صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے والا چوتھا عرب ملک بن گیا ہے۔ اے ایف پی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے مراکش کے ساتھ معمول کے تعلقات کی بحالی کو خوشائند قرار دیتے ہوئے مراکش کے بادشاہ محمد ششم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نتن یاہو نے کہا کہ جلد دونوں ملکوں کے درمیان پروازیں شروع کر دی جائیں گی۔ مغربی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے معاہدے کے ساتھ مغربی صحرا میں مراکش کی خود مختاری کو تسلیم کرنے پر اتفاق کیا ہے، جہاں الجیریا کے ساتھ کئی دہائیوں سے رباط کا تنازع چل رہا ہے۔ مراکش کی جانب سے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے ابتدائی مرحلے میں نمائندہ دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ اس درمیان ٹرمپ کے داماد جیراڈ کوشنر ببانگ دوہل یہ بات کر رہا ہے کہ سعودی عرب بھی جلد ہی اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار کرنے کا اعلان کر دے گا، جبکہ سعودی وزیر خارجہ نے بھی حال ہی میں اپنے بیان میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری سعودی حکام کے سیاسی ویژن کا حصہ ہے اور اس منصوبے پر شاہ فہد کے زمانے سے ہی کام شروع ہو چکا تھا۔
ہمارے آج کے پروگرام میں پاکستان سے فلسطین آرگنائزیشن آف پاکستان کے مرکزی رہنما ڈاکٹر صابر ابو مریم اور ہندوستان سے ممتاز سماجی کارکن اور سینئر تجزیہ نگار فیروز میٹھی بور والا حصہ لیں گے۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ جی فیروز میٹھی بور والا سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ جی فیروز صاحب السلام علیکم۔ جناب صہیونی حکومت کی ماہیت کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، اس کی حقیقت اصلیت کیا ہے؟
بیسیکلی یہ سامراجیوادی امپیریلسٹ کالونیل آکوپائنگ پاور ہے
جی،
اس نے چوری کی ہے زمین کی
جی،
وہ ایتھنک کلینزنگ پہ بنا ہے، اس نے وہاں کی آدھی آبادی فلسطینیوں کو 1948 میں نکال دی تھی، اس کے بنیاد پہ تو یہ ملک بنا ہے
جی جی،
تو میں یہ تو ایکسپٹڈ ریالٹی ہے دنیا بھر کی۔ وہ ڈیبیٹ بند کروا دے کہ زائنزم کے خلاف مت بولو، آپ اینٹی جوش ہو، تو یہ سب مطلب وہ سطح میں آج بہت پاور ان کے پاس، تو یہ سب کروا رہے جہاں جہاں بھی وہ کروا رہے، ورنہ دنیا کو یہ پتا ہے۔ اس لیے آج بھی یونائٹیڈ نیشن میں جب بھی ووٹنگ ہوتی ہے تو وہی چند پانچ چھ ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پوری دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو حقیقت اسرائیل کی پوری دنیا کو، عوام کو معلوم
جی،
رولنگ کلاس کو پتا نہیں ہے۔ آج کل کے نہ موروکو کو راجا کو وہ یاد ہے، نہ بارن کے راجا کو یاد ہے، نہ یو اے کی بادشاہ کو، نہ سعودی کے بادشاہ کو، ورنہ پوری دنیا کی جنتا یہ بات کو جانتی ہے
جی۔ صابر ابو مریم صاحب سے بھی ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے۔ ابو مریم صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
آپ کیا کہتے ہیں غاصب صہیونی حکومت کی ماہیت کے بارے میں، کیا اس کی ماہیت ایسی ہے کہ کبھی تبدیل ہو سکے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے
جی،
جو اس کی ماہیت ہے وہ بہت ہی واضح ہے
جی،
کہ ایک ایسی غاصب اور جعلی ریاست ہے، اس کی ماہیت کو ہم جعلی ریاست کہتے ہیں، یعنی جعلی جی ہے، نقلی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے، ایک اس کی دلیل ہے، اس کے پیچھے منطق ہے۔ یہ کوئی ایسا سوال یا جواب نہیں ہے کہ جس کو ہم کہہ دیں اور کوئی آگے بات کر لے اور یہ ہو جائے، نہیں، اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو، نئی نسل کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو اسرائیل نام کی جعلی ریاست سرزمین فلسطین پر قائم کی گئی ہے، یہ کیوں جعلی ہے؟ آپ دیکھیں کہ یہ 5000 سال کی بھی تاریخ اگر اٹھا کر آج سے پہلے کی دیکھی جائے تو کہیں پر اس سرزمین پر کوئی اسرائیل نام کی کوئی ریاست وجود نہیں رکھتی ہے، اور فلسطین ہی ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا رہا ہے، فلسطینی عرب ہی ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے رہے ہیں۔ فلسطینی عربوں کے اندر مسلمان عرب رہے، عیسائی عرب رہے، اسی طرح یہودی بھی عرب رہے، اور ایسے یہودی کے جو صہیونیزم کے بھی خلاف ہیں۔ اصل میں تو یہ 19ویں صدی کے آخر میں اور پھر 19ویں صدی کے اوائل اور وسط میں آ کر صہیونیزم نے یہاں پر ایک جعلی ریاست کو بعنوان اسرائیل قائم کیا ہے، لہذا ہم اس کی ماہیت کو جعلی ہی کہتے ہیں، جعلی ہی تصور کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل ایک غاصب اور جعلی ریاست ہے جس کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چھوٹے چھوٹے ملک، میں تو بہت سارے ان کو پولیٹیکل لینگویج کے اندر یا پولیٹیکل ٹرمینالوجیز کے مطابق اس کو ان لوگوں کے کنٹریز بھی نہیں کہتا ہوں، کیونکہ یہ کنٹریز نہیں ہے، یہ تو ایک طریقے سے جو استعماری طاقتیں ہیں جیسے امریکہ ہے یا برطانیہ ہے, یہ جگہیں ان کے لیے ایک قسم کے ریلوے اسٹیشن سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتی کہ وہ یہاں پر آتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ جگہیں ایک پیٹرول پمپ کی حیثیت رکھتی ہیں کہ ان کے جہاز اور ان کے بحری بیڑے وہاں پر آتے ہیں, پیٹرول لیتے ہیں اور پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو لہٰذا ان کو ملک بھی نہیں کہا جانا چاہیے. اور اگر یہ اس طرح سے اسرائیل کو تسلیم بھی کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ واقعاً اسرائیل کی فتح ہے؟ جو اسرائیل ایک خود جعلی ریاست ہے, اگر اس کو متحدہ عرب امارات اس کو تسلیم کر لے, اس کو بحرین جیسا ایک جو ہے نا چھوٹا سا پپٹ وہاں پہ تسلیم کر لے, یا سوڈان اس کو تسلیم کر لے, یا اب جو مراکش کی خبریں آ رہی ہیں اگر وہ تسلیم کر لے, تو کیا اس پر ہمیں پریشان ہونا چاہیے یا اس پر کوئی حیرت ہونی چاہیے؟ پہلا سوال ہی یہی ہے کہ ان لوگوں کی اور یہ جو حکمران ہیں یا جو ممالک ہیں
جی
ان کی کبھی کوئی دشمنی, کبھی کوئی دشمنی ہی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ. تو یہ تو پہلے ہی دوست تھے, یہ تو پہلے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ. مراکش کی بات کر لیجئے, ابھی جو مراکش کی طرف سے جو اقدام سامنے آنے والا ہے یا آ چکا ہے, اس میں بھی تو مراکش کی کون سی وہ دشمنی ہے اسرائیل کے ساتھ؟ مراکش نے کون سا اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ جنگیں لڑی ہیں یا فلسطینیوں کی مدد کی ہے؟ مراکش میں اسرائیلی بھی جاتے رہے ہیں, جو جعلی ریاست کے شہری ہیں وہاں پر وہ سہونی جو پاسپورٹ کے ساتھ وہاں جاتے رہے ہیں, اور اسی طرح مراکش کے لوگ بھی وہاں پر ان کا ویزا لے کر آتے رہے ہیں. تو یہ تو ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. اگر یہ کر لیں تو کون سا کوئی بہت بڑی کوئی امریکی صدر نے یا ڈونلڈ ٹرمپ نے یا ان کے جو داماد ہیں جیریڈ کوشنر, ان کی کون سی بہت بڑی فتح ہے؟ یہ تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اس خطے کے اندر مغربی ایشیا کے اندر جو گزشتہ 11-12 سال کے اندر, میں پچھلی بات نہیں کرتا ہوں وہ 20 سال پرانی, ابھی 10-11 سال کی ہم بات کریں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی شکست ہے, جو ان کی بدترین شکست ہے, داعش کی صورت میں شکست ہوئی ہے اور بہت سارے معاملات میں ان کو شکست ہو رہی ہے, تو اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ نیا ایک کارڈ جو ہے وہ پلے کیا تھا. لیکن یہ کارڈ بھی جو ہے وہ چلا ہوا کارتوز ہے, اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ان ملکوں کی کوئی خود حیثیت نہیں ہے, جب ان کی اسرائیل سے کوئی دشمنی ہی نہیں تھی, تو پھر ان کا تسلیم کر لینا, ان کی دوستی کر لینا اسرائیل کے ساتھ, یہ معنی دارت. تو بہرحال یہ خود ان کی شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے امریکہ کی اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل کی. اور پھر وہی کہتا ہوں میں اس سوال کے جواب میں کہ کسی بھی طرح سے اس طرح کی حرکتیں کر کے, یہ اوچھی حرکتیں ہیں, اوچھے ہتھ کنڈے ہیں, اس سے کبھی اسرائیل کی ماہیت تبدیل نہیں ہو سکتی. جب تک, آخری بات, جب تک فلسطین کا نام باقی ہے, ایک فلسطینی باقی ہے, ایک بھی فلسطینی اگر باقی ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے فلسطین کے جھنڈے کے ساتھ, فلسطین کی شناخت کے ساتھ, تو دنیا کی کوئی طاقت, پوری دنیا بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے, دنیا کی کوئی طاقت یہ اس کی ماہیت کو تبدیل نہیں کر سکتی. فلسطین فلسطین رہے گا, اسرائیل کوئی چیز نہیں ہے, اسرائیل کو نابود ہونا ہی پڑے گا.
یقیناً نابودی اسرائیل کے لیے ہے, فلسطینی بھی باقی رہیں گے, فلسطین بھی باقی رہے گا. اگلا سوال ہم کرنا چاہیں گے فیروز میٹھی بور والا صاحب سے. میٹھی بور والا صاحب, آپ تحریک فلسطین سے مسلسل رابطے میں ہیں, آپ ایک بہت بڑا ایشیا کا کارواں بھی لے کے فلسطین جا چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کا ان سے رابطہ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے اندر کوئی ایسی تبدیلی, مثبت تبدیلی آئی ہے کہ غاصب اسرائیل کی طرف مسلمان حکومتیں دوستی کا ہاتھ بڑھانے لگی ہیں؟
بیسیکلی مسلمان حکومتیں, میں تو خالی بولتا ہوں ان کو حکومتیں بول دیجئے,
ٹھیک ہے,
حکومتیں حکومتیں ہوتی ہے, سب مونارکیز ہے, ان کا کوئی ڈیموکریٹک آدھار تو ہے نہیں, ایک وہ بات.
جی,
دوسری بات کی جو اسٹریٹجک شفٹ مڈل ایسٹ میں ہوا ہے, ویسٹ ایشیا میں ہوا ہے,
جی,
وہ 2006 جب سے حزب اللہ نے اسرائیل کو ہرا دیا تھا, اس کے بعد سعودی اور اسرائیل کا اوپن الائنس, پہلے سے تو الائنس تھے جیسے صابر بھائی نے بتایا, مگر 2006 کی حزب اللہ کی جیت کے بعد سعودی امریکہ اور اسرائیل کا ایک اوپن الائنس بن گیا. اور ابھی جو آپ کو دکھ رہا ہے نارملائزیشن کے نام پہ یہ جو ہو رہا ہے, یہ بیسیکلی ایک اینٹی ایران الائنس بن رہا ہے, نمبر ون. اور ایران کا مقصد اتنا ہی ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ وہ جو پورا علاقہ ہے, جیسے اس نے اپنے آپ کو آزاد کیا, باقی کے بھی ملک امریکہ اسرائیل اور نیٹو سے آزاد ہو جائے, ایران کا وہی مقصد ہے. ایران کے لیے بہت آسان تھا کہ بھائی ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ کمپرومائز کر لیجئے اور اکنامک سینکشن سب ختم ہو جائیں گے. ایران کے اوپر جو آرتھک اکنامک سینکشن اور ابھی जो पूरी तैयारी चल रही है ईरान के खिलाफ, जो असैसिनेशन वगैरह दिख रहे हैं, और मुझे और एक बात की चिंता हो रही है भाई साहब कि बेसिकली ट्रंप के जाने वाले दिनों में जो एम्फेसिस वो दे रहा है कि हर रोज जेरेड कुशनर, पोम्पियो, एस्पर, कोई ना कोई जा रहा है, बारेन, कतर, इसराइल, सऊदी, ये इतना क्यों हो रहा है? और आखिरी में कतर को भी अभी वो लोग यूएई और सऊदी के कैंप पे क्यों घसीटना वापस चाहते हैं? मेरा बोलना है कि ट्रंप चूंकि सत्ता में रहना चाहता है, पावर में रहना चाहता है, खुदा ना खास्ता वो ईरान पे ये आने वाली क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे कोई बड़ा बॉम्बिंग ना करे। वो करेंगे कोई फॉल्स फ्लैग टेरर अटैक अमेरिका में करवा देंगे 9/11 जैसा, मुजाहिदीन खल्क वो करेगी, हम सबको पता है, ब्लेम आएगा ईरान पे, और बाद में ट्रंप को मौका मिलेगा ईरान पे बड़े हमला करने की और इमरजेंसी डिक्लेयर करने की। इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो वो अपनी सत्ता चला पाएगा। ये तो मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक ये बात चर्चा में भी है, मगर ये वो एक एंगल है। दूसरी बात, जहां तक फिलिस्तीन की बात है, आपने बोला कि क्या बदला फिलिस्तीन के अंदर, बदला क्या है? सब बुराई हुआ है, उनकी जमीनें जाती गई है, ईस्ट जेरूसलम को भी लेके गया ट्रंप ने, वो भी लिखकर दे दिया था, ये दूसरा बालपुर था ट्रंप ने जो 2017 में दे दिया, वेस्ट बैंक का भी एनेक्टेशन की उसने दे दी कि भाई वो सबका सब इसराइल का है। तो किस बुनियाद पे यूएई, सऊदी वगैरह वगैरह, मोरक्को, किस बुनियाद पे उसके साथ जा रहे? और यूएई ने बोला कि नहीं, वो एनेक्टेशन रुक गया है, एनेक्टेशन रुका नहीं है, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी मेरा बोलना है कि एक्चुअली अभी फिलिस्तीन के अंदर क्या होने जा रहा है? पॉइंट नंबर वन है कि इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप, खास करके फतह और पीएलओ की पूरी फेल हुई है, तो एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत है जो आंदोलन से, वहां से, संघर्ष से, आगे रेजिस्टेंस से फिर से उभर कर आएगी। आम आवाम का रेजिस्टेंस रुका नहीं है। गाजा में हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगर कहीं है तो गाजा में हो रहा है। हर जुमे के दिन वो लोग चलते जाते थे, हर जुमे के दिन उनके ना इनके तरफ से एक पत्थर ही जाता था, वहां से बुलेट्स आती थी। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि 100 दिन तक अब्दुल माहिद करके जो था वो 100 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे, इंडिपेंडेंट हंगर स्ट्राइक पे बैठे। तो फिलिस्तीन में एक नॉन वायलेंट मास मूवमेंट, एक तीसरा इंतिफादा फिर से उभर कर आएगा, एक नई पॉलिटिकल लीडरशिप, एक नई रेजिस्टेंस की लीडरशिप अंदर से आएगी। और वो टाइम पे जो मुल्क पैलेस्टाइन के साथ है, और हम जैसे जो साथी और जो लोग हमारे मुल्क क्यों ना गए हो, मोदी तो आज पूरा का पूरा गया ही है, वो उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। मोदी, सऊदी अरेबिया, बहरीन, इजराइल, जॉर्डन, ये पूरी एक लॉबी है, ठीक है, ये दिख रहा है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। तो फिलिस्तीन की आवाम और एक जो नई पॉलिटिकल लीडरशिप उभर कर आएगी, सोशल मूवमेंट की लीडरशिप, हम जैसे साथी जो ग्लोबल मूवमेंट के साथी है, और आज मैं वापस दोहराऊंगा कि बेसिकली जो लार्जेस्ट इतिहास में अगर सबसे बड़ा कोई सॉलिडारिटी मूवमेंट दुनिया में था या आज है, वो फिलिस्तीन के लिए। ओके, तो फ्यूचर मैं मानता हूं कि अभी अंधकार है, डिफिकल्ट टाइम है, पेशेंस रखना होगा, और ये संघर्ष आगे बढ़ेगा और फिलिस्तीन आजाद होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया अबू मरियम साहब। जनाब, जहां तक ईरान का सवाल है, तो ईरान को तो कई बार ये वाजे पैगाम मिल चुका है कि ईरान अगर इसराइल की मुखालिफत छोड़ दे और फलस्तीनियों की हिमायत छोड़ दे तो उसके सारे मसाइल हल हो जाएंगे, अमेरिका की गुड लिस्ट में आ जाएगा, यूरोप का तावुन भी ईरान के साथ आला तरीन सतह पर पहुंच सकता है। लेकिन मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत और नाजायज और गासिब और गैर कानूनी इसराइली हुकूमत की मुखालफत ईरान की बुनियादी पॉलिसियों में है। ईरान अपनी इस पॉलिसी से कभी भी दस्तबरदार नहीं हो सकता है। लेकिन इस हवाले से मेरा सवाल यह है कि आज अमेरिका, जैसा कि मीठी बोर वाला साहब ने बताया कि अमेरिका एंटी ईरान अलायंस बना रहा है, एंटी ईरान अलायंस बना रहा है, ईरान के खिलाफ इत्तेहाद बना रहा है, ईरान के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियां भी हैं, यूरोप की तरफ से भी तआवुन नहीं किया जा रहा है, मुसलसल ईरान को मुनाफिकत का ही सामना है। ये सारे मसाइल एक तरफ हैं, लेकिन खुद यूरोप में, अमरीका में, मगरबी दुनिया में इज्जत, वकार और किसको हासिल है, इज्जत की निगाह से किसको देखा जाता है, ईरान को या खित्ते की उन नाम नहाद मुस्लिम हुकूमतों को जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने में बेचैन है।
देखिए, ये जो सवाल है, इस हवाले से तो वाज़े तौर पर और दो टोक बात अगर की जाए तो उसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है कि हक और बातिल का ये जो मार्का है जिसका नाम है फलस्तीन, और इस मार्के के अंदर جو بھی فلسطین کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور جو کوئی بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ باطل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اسی طرح ظالم اور مظلوم کا پیمانہ ہے, دنیا میں جو بھی کوئی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ اس کے لیے عزت اور وقار پوری دنیا کے اندر موجود ہے, اور جو کوئی بھی ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے چاہے وہ مسلمان کے لبادے میں ہو, چاہے وہ عرب کے لبادے میں ہو, چاہے وہ کسی اور چیز کے لبادے میں ہو, تو وہ جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کو ظالم ہی کہا جائے گا, اس کی مذمت ہی کی جائے گی. تو یہ تو بہت ہی آسان سا ایک فارمولا ہے. دوسری جو بات ہے, جہاں پر جو آپ نے اپنے سوال میں بھی جو بات کی ہے کہ ایران کے لیے جو مشکلات ہیں, جو پریشانیاں ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. آپ دیکھیں ایران کے خلاف کوئی محاذ بنایا نہیں جا رہا, وہ بنا ہوا ہے, وہ آلریڈی بنا ہوا ہے, اور آج سے نہیں ہے, وہ 40 سال سے بنا ہوا ہے, اور 40 سال سے یہی امریکہ جو شیطان ہے, جو سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد ہے, یہ اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے وہ ایران کو اپنے قدموں میں گرا لے, ایران کو گھٹنوں پر بٹھا دے. تو وہ اب تک تو کامیاب نہیں ہو سکا ہے, اور اس کی جو ناکامی کی جو چیزیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آ رہی ہیں, اور 40 سال سے جو نسل تھی وہ بھی دیکھتی رہی ہے, اور اب جو 40 سال بعد نئی نسل جو نوجوانی کے جس نے میدان میں قدم رکھا ہوا ہے وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہے. تو یہ نسلیں جو ہے اس کا مشاہدہ کر رہی ہیں, اور امریکہ کی شکست اور اس کی ذلت اور رسوائی اس کو دیکھا جا رہا ہے, اور اس کو باقاعدہ طور پر جو کہتے ہیں اس کے شواہد اور اس کی جو دلیلیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. ایسا نہیں کہ یہ کوئی ہوائی باتیں ہو رہی ہیں.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ میٹھی بور والا صاحب کا, اور اسی کے ساتھ ہم ڈاکٹر صابر ابو مریم کے بھی شکر گزار ہیں. ہمارے دونوں تجزیہ نگاروں کے خیالات آپ نے ملاحظہ فرمایا. بہرحال امریکہ نے اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کو آئسولیشن سے نکالنے کی عالمی سطح پر جو مہم شروع کی ہے اس میں اس نے اب صحافتی دہشت گردی کا بھی سہارا لینا شروع کر دیا ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. Thank you.